الله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ اتوار ہم نے گفتگو کی تھی جس کا کوئی خاص ایک پرٹیکولر موضوع تو نہیں تھا، لیکن چونکہ سلسلہ چل رہا تھا بیعت کے پروٹوکولز کا، اور اسی ضمن میں پھر کچھ گفتگو ہماری ہوتی رہی کہ بیعت کرنے والے کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ایک پہلو جو اس میں رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ بیعت لینے والے کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیونکہ ابھی تک تو یہی ہوتا رہا ہے کہ پریکٹیکلی جو کچھ ہوتا ہے کہ بیعت کرنے والا تو وہ اپنی ذمہ داریوں کی بوجھ کے نیچے آ جاتا ہے اور اسے اپنی ڈیوٹی ڈسچارج کرنا ہوتی ہیں، لیکن بیعت لینے والے کی ڈیوٹیز کبھی کسی نے ڈیفائن نہیں کی اور نہ اسے پوری طرح سے کما حق کا ڈسچارج کرنے کی کوشش ہوئی. پیشتے اس کے کہ میں بیعت لینے والے کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں کوئی بات کرتا، میرے ذہن میں ایک اور یہ خیال آیا کہ اس زیادہ پروڈکٹیو چیز یہ ہوگی کہ وہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ایسی پوائنٹس ہیں جن کو ہم روزمرہ کی زندگی میں اہمیت نہیں دیتے، لیکن در حقیقت وہ ہماری روحانی ترقی کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہو جاتے ہیں. تو ہم لا علمی میں اپنے سامنے دیواریں کھڑی کرتے چلے جاتے ہیں اور ہماری روحانی ترقی رک جاتی ہے. تو اس ضمن میں گزشتہ اتوار میں نے کچھ گفتگو کی تھی، اسی کو آگے ہم اسی کا تسلسل برقرار رکھتے ہیں. ہمارے یہاں ایک پرابلم اور چل رہی ہے کہ ہماری سینس آف پرائیورٹیز اسلام کے بارے میں اور کسی چیز کو کتنی امپورٹنس اٹیچ کرنا ہے، یا اگر کوئی چیز بہت امپورٹنٹ ہے اسلام میں تو اس کی اہمیت کی وجہ کیا ہے، یہ ہم نہیں سمجھتے نہ سمجھنا چاہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات کچھ چیزوں کو یا تو امپورٹنس بالکل ہی نہیں دے پاتے، یا اتنی زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں کہ اس کی اصل چھپ جاتی ہے اور وہ ایک ایسی چیز سامنے آنے لگتی ہے جو خود ہم نے اپنے ذہن میں قائم کر لی، تو اس کی روح سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک عام طور پر دیکھی گئی چیز، میں بھی شاید ایسا ہی کہتا ہوں گا، بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو ہمیشہ انصاف کی بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ انصاف سے چلتے ہیں. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، اور پھر ایک مسلمان معاشرے کے لیے ڈیلنگز کا جو ادنا ترین معیار ہم اس کو فخر کا باعث بناتے ہیں. اسلام کے اندر مومن کے لیے جو کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے ایک فیئر ڈیلنگ کی، کم سے کم وہ یہ ہے کہ وہ انصاف سے چلے، انصاف سے ڈیل کرے. یہ کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے ایک مومن کے لیے جس کو ہم معراج سمجھ بیٹھے ہیں. مومن کے لیے جو مستحسن قابل تعریف معیار ہے ڈیلنگز کا وہ تو قربانی کا ہے اور احسان کا ہے جو سنت رب ہے، کیونکہ رب احسان کا سلوک کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اس نسبت سے ہی سنت رب ہے. اور ان دونوں کے درمیان ادنا ترین معیار اور ایک مستحسن قدم، ان کے درمیان ایثار کی ڈیلنگ ہے. اس کی مثال میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ایک شخص کے ساتھ اگر میرا ایک معاہدہ ہوا کہ یہ ہم کام مل کر کریں گے اور اس میں پروفٹ ہم 50-50 کریں گے، تو میں اس کے حساب پوری دیانتداری سے بناتا ہوں اور اس کے بعد میں پورے انصاف کے ساتھ اس کے پروفٹس کو، فرض کر لیجیے 100 روپیہ اگر اس کا پروفٹ آیا تو 50 روپے میں اپنے پارٹنر کو دیتا ہوں، 50 خود رکھ لیتا ہوں، یہ انصاف ہے. اور یہ کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے جو رب تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. لیکن اگر یہ میں دیکھوں کہ میرا گزارا 30 روپے میں ہو جائے گا تو اس کا حق 50 روپے دے کے ساتھ 20 روپے اسے اور دے دوں کہ مجھے ضرورت نہیں پیسوں کی، میرے لیے 30 بہت ہیں، تو یہ آپ 70 رکھ لیجیے، میں آپ سے بڑا خوش ہوں اور آپ سے مجھے لگاؤ ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا اگریمنٹ تو 50-50 کا ہے لیکن میں 30-70 کے حساب سے آپ کو یہ پے کر دوں، تو میں اس کو 70 روپے دے دیتا ہوں. در حقیقت مجھے خود اپنی ضرورت ہے، صرف اس کو شرمندہ نہ کرنے کی خاطر یہ سب ایک کہانی بیان کر کے اسے میں دے دیتا ہوں. تو یہ ایثار آ جائے گا کیونکہ میں نے اپنی ضرورت کے لیے پھر بھی 30 روپے رکھے ہیں اپنے پاس. اور اگر میں یہ محسوس کروں کہ میرے پارٹنر کو بہت شدید ضرورت ہے تو میں کسی نہ کسی طرح روز دھو کے گزارا کر لوں گا، دو وقت کھانا نہیں کھاؤں گا، ایک وقت کھانا کھا لوں گا، تو میں خاموشی سے اس کو 90 روپے دے دوں، 10 روپے خود رکھ لوں کہ بھائی یہ لے لیجیے، آپ کا حصہ یہ بنتا ہے، لے جائیے. یہ قربانی ہے، احسان کا سلوک ہے کہ اس کی ضروریات کا احساس کر کے میں نے اپنا حق چھوڑ دیا اور اس کو دے دیا. یہ احسان کا سلوک ہے، یہ قربانی ہے، یہ سنت رب ہے. اور مومن کو در حقیقت ڈیلنگز کے اس معیار پر فائز ہونا چاہیے. تو یوں میں کہہ رہا تھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اس انداز میں نہیں سمجھتے جس انداز میں انہیں سمجھنا چاہیے، اس کی اصل روح تک نہیں پہنچ پاتے ہم، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم لا علمی میں بہت سی اچھائیوں سے محروم رہ جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں جو رب کی اطاعت کا اور رب کی فرما برداری کا تصور ہے وہ محدود ہو گیا عبادات تک. ہم میں سے جو آدمی نوکری میں عمر بھر دنیاوی کاموں میں مصروف رہتا، ریٹائر ہوا تو اسے آخرت کی فکر ہوئی تو وہ فوراً نماز باجماعت پر زور دینا شروع کر دے گا. نماز بہت رادر اہم ترین ستون ہے اسلام کا اور اولین عبادت ہے اسلام کے اندر. رب کے یہاں قیامت کے روز نماز ہی کی پچکچ ہوگی، اس کی اہمیت اتنی ہے. اب اس اہمیت کو تو ہم جانتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی یہ بیٹھ کے نہیں سوچا کہ نماز کو اتنی اہمیت کیوں ہے اسلام کے اندر, تاکہ اس کی اصل سامنے آئے ہمارے, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, کیوں اس کو ہم اللہ تعالی نے اتنا اہم قرار دے دیا. اگر کہیں وہ سمجھ جائیں, جانتے ہم ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں, اگر اس کو سمجھ جائیں تو پھر ہم صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے لگ جائیں گے, پڑھیں گے نہیں نماز, ہم پھر نماز ادا کریں گے بجائے پڑھنے کے. نماز کی اہمیت جیسے آپ سب جانتے ہیں, قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے. میں جیسے عرض کیا کہ ہم جانتے سبھی ہیں, سمجھتے نہیں اس کو, کہ یہ برائی سے روک دیتی ہے, اسی لیے اس کی اہمیت ہے کہ جس نے نماز ادا کرنا شروع کر دی وہ برائی سے رک گیا. اب اس سلسلے میں وہ جو روایت ہے کہ ایک بار صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں کس طرح سے پتہ چلے کہ ہماری نماز رب کے یہاں قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تمہیں برائیوں سے روک دے تو قبول ہو رہی ہے, ورنہ نہیں. ہم نے اہمیت صرف نماز کو پڑھنے پر دے دی, نظر صرف ہماری نماز پڑھنے پر ہے, اس پر نہیں کہ وہ واقعی ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, کیونکہ اس کا معیار تو ہمارے سامنے اس روایت کے ذریعے موجود ہے کہ یہ ہمیں برائیوں سے روک پاتی ہے یا نہیں. اللہ کی اطاعت صرف نماز پڑھنے میں نہیں ہے, کیونکہ اگر اکیلی صرف یہ کہ ہم پانچ وقت مخصوص ٹائم پر نماز پڑھ لیں یہی اللہ کی اطاعت ہوتی تو پھر ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ جب نماز ہی اطاعت ہے تو ہم ہر وقت نماز پڑھ لیں؟ سورج کے چڑھتے ہوئے کیوں نہیں ہم نماز پڑھتے, سن رائز ہوتے ہوئے, دوپہر میں جب سورج نصف نہار پر ہوتا ہے تو پھر کیوں نہیں نماز ہم پڑھتے, سورج کے غروب ہوتے وقت ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو نماز جو اتنی اہم ہے, جس کو رب تعالیٰ نے اتنی اہمیت دے دی, اس کے اندر بھی ہم اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب حکم ہے, اور اس وقت نماز سے رک جاتے ہیں جب اس سے منع کیا گیا ہے کہ سجدہ مت کرو. تو عبادت کیا ہوئی, نماز یا اللہ کے حکم کی تعمیل؟ تو اللہ کا حکم صرف نماز ہی تو نہیں ہے, روزے کی کتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی, حتیٰ کہ ایسی کوئی عبادت نہیں جس کے بارے میں رب نے یہ کہا ہو کہ اس کا اجر صرف میں دوں گا, باقی سب کو ڈیفائن کر دیا اس کا اجر کیا ہے, لیکن یہ صرف روزہ ہے جس کے بارے میں اتنی بڑی بات رب نے کہہ دی. تو اتنی افضل عبادت ہم عید کے روز روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے منع کر دیا اس سے. تو عبادت کیا ہے, اللہ کا حکم ماننا یا دو چار باتیں مان کے باقی میں اپنی مرضی کرنا؟ تو رب تعالیٰ کا فرمان, اس لیے میں اکثر و بیشتر ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کی بات کیا کرتا ہوں, کیونکہ ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کو فالو کرنا ہی عبادت ہے اصل میں. جو جس چیز سے اللہ نے منع فرما دیا اس سے بندہ رک گیا، اور جس کو کرنے کا حکم دیا انسان نے کر لیا، یہی عبادت ہے. اسی کے اندر نماز، روزہ، زکات، حج سب چیزیں آ جائیں گی. لیکن یہ صرف چار عبادات ہی تو عبادات نہیں ہیں، اس کے علاوہ جو احکامات ہیں اللہ تعالی کے، ہم عام طور پہ اس سے روگردانی کر جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہمیں قربانی کرنا پڑتی ہے. تو تصوف کے اندر فرض عبادات تو کرنی ہی کرنی ہے، وہ تو پیغمبر کو بھی معاف نہیں ہوئی. تمام پیغمبر پابند تھے فرض عبادات کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کون کرے گا؟ وہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان عبادات کے ذریعے سے آپ کو پارسائی تو مل جائے گی، رب نہیں ملے گا، کیونکہ رب ملے گا صرف نیکی سے. عبادات سے صرف پارسائی ملتی ہے اور رب نیکی سے ملتا ہے، اور نیکی ہے، جیسے اکثر بیشتر میں کہا کرتا ہوں کہ اس کا مختصر ترین، اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے حقوق، اپنی خواہشات، اپنا آرام، اپنی ضروریات، ان کو پس پشت ڈال دے اور دوسروں کے حقوق، دوسرے کی خواہشات، دوسروں کے ضروریات اور دوسروں کے آرام کو اپنی چیزوں پر ترجیح دے دے. یہ ترجیح دینا ہی نیکی ہے. تو نیکی سے رب ملے گا. اگر آپ تصوف کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو عبادات تو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اس کا حساب آپ کو دینا ہے. نیکی کی راہ بھی پکڑ لیجیے اس کے ساتھ ساتھ. دوسروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا شروع کر دیجیے. رب آپ کا ہے، رب کی دوستی اور اس کا قرب حاصل ہو جائے گا. اور اگر آپ دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس میں اولین شرط رازداری کی ہے، کہ اپنی تمام ڈیلنگز کو اپنے اندر ہی غائب کر دیجئے، وہ کبھی ہماری زبان پر نہ آنے پائیں، ہماری کسی حرکت سے ظاہر نہ ہونے پائیں، حتیٰ کہ اس کا تاثر ہماری آنکھوں میں نہ پیدا ہو. اس قدر اس کے اوپر زور دیجیے، اور اپنا ظاہر ایسا بنائیے کہ لوگ آپ کو برا سمجھ کے برا بھلا ہی کہتے رہیں، اس کا اجر بے پناہ مل جائے گا. تو آپ اگر بیعت کرتے ہیں کسی شخص کے ہاتھ پر، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے فرض عبادات 100% پورا کرنا ہے ان کو، اور تمام تر آپ کا جو آپ کا میجر ایمفیسس ہے وہ نیکی پر آنا چاہیے. تو پھر رب مل جائے گا، پھر رب آپ کا ہے. اور اگر نیکی پر میجر ایمفیسس میں نہیں دے سکتا تو پھر مجھے تصوف کی راہ سے ہٹ جانا چاہیے. ایک بار میں پشاور ایک کانفرنس کے سلسلے میں جا رہا تھا تو میرے مرشد صاحب جناب قبلہ بڑے شاہ صاحب نے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو, تو میں نے عرض کیا کہ حضور کل پشاور جاؤں گا. تو وہ فرمانے لگے جہاز پہ جا رہے ہو گاڑی پہ جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا جی کار پہ جاؤں گا, تو میں بھی چلتا ہوں. چلے گئے تو وہاں جا کے ہوٹل میں ٹھہر گئے. تو اب یہ گستاخی تو نہیں کر سکتا کہ ایک کمرے میں ہم ٹھہرے. تو ان کا علیحدہ کمرہ تھا, میرا اپنا علیحدہ تھا. صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے سوچا میں دیکھ کے آؤں شاہ صاحب کمفرٹیبل بھی تھے یا نہیں تھے رات کو. تو گیا تو باتیں ہو رہی تھیں, وہ مختلف چیزیں بتا رہے تھے اپنے بارے میں. تو سڈنلی انہوں نے وہ بات روک کے, تو بالکل ایک موضوع سے لا تعلق بات فرمائی. کہنے لگے بات سنو, میں تمہیں ایک نصیحت آج کر دوں کہ تم اپنا ظاہر ایسا بنائے رکھنا کہ لوگوں کو کبھی تمہارے باطن کی خبر نہ ملے اور لوگ تمہیں ہمیشہ برا بھلا ہی کہتے رہیں. اب وہ لوگوں سے مجھے برا بھلا کہلوا کے وہ خوش تو نہیں ہونا چاہتے تھے, حکمت اس کے پیچھے یہی تھی کہ میرے باطن کی خبر لوگوں کو نہ ملے اور وہ جھک کے سلام نہ کریں مجھے اور میرا نفس ان سلاموں سے پھلے پھولے نہیں, میں تکبر میں نہ چلایا ہوں. اسی طرح ان دنوں بہت زور تھا, نیا نیا علم ملا تھا, تو میں ٹور پر جا رہا تھا اسلام آباد میٹنگ کے لیے منسٹری میں. تو گجراںوالا سے پہلے لیفٹ کو جو راولپنڈی بائی پاس بنی ہے, ابھی بنی ہی تھی, اس کا افتتاح نہیں ہوا تھا. تو چونکہ مکمل ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ آج اس سڑک سے چل کے دیکھتے ہیں, گجراںوالے کی ٹریفک سے بچ جاؤں گا میں. تو گاڑی میں نے ادھر کو موڑ دی, تو اس بائی پاس پر ٹریفک نہیں تھی کوئی, تو دور دور تک کوئی آبادی نہیں. تو ایک جگہ خاصا ویرانہ تھا, تو میں نے گاڑی وہاں روک لی. تو ڈرائیور سے میں نے کہا کہ تم یہیں رکو, میں ایک منٹ میں آیا تو کھیتوں میں چلا گیا میں. تو تھوڑی دور وہ جو کھیتوں کے درمیان بھینسوں کے لیے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوتی ہے انہوں نے, وہ تھی, اس پر دو تین آدمی مل گئے مجھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ میری ہے. کیوں, کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایسا کر لیجئے کہ مجھے ذرا گہرائی میں, ڈیپتھ میں دو کنال جگہ دے دیجئے اس میں سے. تو کیا ریٹ ہے اس کا پر کنال؟ وہ اصل میں تھی ایگریکلچر لینڈ. تو وہ بندہ حیران اس بات پہ ہوا کہ دو کنال زمین پر میں کیا کلٹیویشن کروں گا جو میں اس سے دو کنال, اور وہ بھی ڈیپتھ میں مانگ رہا ہوں بجائے سڑک کے کنارے مانگنے کے. تو کہتا جی آپ کیا کریں گے دو کنال کو؟ میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ دیکھو ویرانہ ہے بالکل. تو میں اس کی چار دیواری کر کے دو کمرے بنا لوں گا. تو وہاں آ کے دو چار دن, ہفتہ دس دن رہ لیا, اللہ اللہ کیا, شہر گئے سامان خریدا, پھر اللہ اللہ شروع کر دیا. تو اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا اور دیکھ کر تو ہم نے سوچا, کہنے لگا جی ایسا دو کنال جگہ آپ کو چاہیے میں جی, کہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے, تو یہ ٹکڑا کوئی ایک نشان لگا دیں میں وہاں دے دیتا ہوں آپ کو, تو لے لیجئے کچھ ثواب مجھے بھی ہو جائے گا اگر آپ نے اللہ لہی کرنا وہاں بیٹھ کے. تو واپسی پر میں نے اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو بڑی خوشی سے کہا, میں نے کہا حضور جی تو بڑا کام بن گیا, ایک ویرانہ مل گیا مجھے, لاہور سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے, 45 میل ہی بنتا. تو وہاں دو کنال جگہ مجھے مل گئی, تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہاں ٹھکانہ بنا لیا جائے, آپ بھی چلیے وہیں رہتے ہیں. تو کہنے لگے کیا کرو گے وہاں, تو میں نے کہا جی چھوڑیے کیا جھمیلے ان میں کیا پڑ گئے ہم, تو وہاں جا کے رہتے ہیں آرام سے, تو زندگی گزارتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں کچھ, تو بجائے خوش ہونے کے وہ بگڑ گئے. تو فرمانے لگے کہ کیوں تم آسان راہیں ڈھونڈتے ہو زندگی کی, یہ کون سا کمال ہے کہ تم دنیا چھوڑ کر ایک کونے میں چلے جاؤ اور وہاں اللہ اللہ کرو, یہ تو بہت دنیا کر لیتی ہے, تو ایک تم کر لو گے تو کون سی بڑی بات بنے گی, کمال تو تمہارا یہ ہے کہ اس دنیا میں رہو اور بھرپور دنیاوی زندگی گزارو اور اس کے ساتھ ساتھ بھرپور دینی زندگی بھی گزارو, تو دونوں چیزوں کو بیک وقت لے کر چلو, یہ کمال ہے, یہ کوئی کوئی کر پاتا, تو تم یہی راہ پکڑو. تو اس وقت تو خیر چیزیں زیادہ سمجھ نہیں آتی تھیں, لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ گرچہ بڑے شاہ صاحب قبلہ نے یہ فرمایا نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ سنت کیا ہے. کبھی ہم اگر سوچیں, جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم چیزوں کو جانتے ضرور ہیں لیکن ان کو سمجھتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم سب کو ازبر ہے, لیکن ہم نے اس کو اس اینگل سے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے قریب کون ہو سکتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھرپور دنیاوی زندگی گزاری ہے, رشتہ داریاں نبھائی ہیں, دوستیاں نبھائی ہیں, حکومت کی ہے, جنگیں لڑی ہیں, تجارت کی ہے, یہودیوں سے قرض تک لیا ہے, اس کو واپس ادا بھی کیا ہے. کون سا کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی نہیں کیا, کہاں دنیا سے کنار کش ہو کے بیٹھے اور اس کے ساتھ ساتھ دین کو بھی نبھایا, اور کیا خوب نبھایا. تو سنت کیا ہے پھر, افضل کیا ہے, ہماری اپنی سوچ کے تحت ہونے والے کام یا وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور اس کی ہم پیروی کر لیں. تو بھرپور دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے رب کی راہ پہ چلیں تو یہ کمال ہے, اس میں دشواریاں بہت ہیں اس میں شک نہیں, لیکن کمال یہی ہے. اسی طرح دیکھیے اکثر ہم میں سے لوگ کہتے ہیں, ہمارے لیڈر صاحبان بھی, دانشور صاحبان بھی جب ٹی وی پہ آتے ہیں اور محفلوں میں بیٹھتے ہیں, وہاں ذکر ضرور ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ مسلمانوں کا سنہری دور تھا, اور بلا شبہ تھا, اس میں شک نہیں ہے کوئی, اس سے بہتر دور مسلمانوں پر کبھی نہیں آیا. ہم سبھی یہ کہتے ہیں کہ بڑا سنہرا دور تھا، لیکن کیا ہم میں سے کبھی کسی نے اس پہ غور کیا کہ وہ سنہرا دور کیوں تھا؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت ٹیک اوور کی ہے، اس وقت مسلمانوں میں زکات دینے والا کوئی نہیں تھا، اور جب شہادت پائی ہے تو مسلمانوں میں زکات لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے 180 degrees اپوزٹ گئی ہے ایک حالت، یہ کیسے ہو گئی اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن اتنے تھوڑے عرصے میں؟ یہ کبھی ہم میں سے کسی نے نہیں سنا۔ تو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو ہم ایگزامن کریں تو ایک حیران کن چیز سامنے آئے گی آپ کے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بعد میں آنے والے حکمران جتنے بھی تھے ہمارے آج تک کے، صرف ایک جگہ جا کے فرق پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کا ایک بنیادی اصول پوری قوت کے ساتھ امپلیمنٹ کیا ہے، اس میں کہیں ہلکا سا جھول نہیں آنے دیا، کوئی ریلیکسیشن نہیں آئی اس اصول کی امپلیمنٹیشن میں، سمپل اصول کہ کسی کی غلطی shouldn't go unpunished۔ کسی کی کوتاہی غلطی اور گناہ انپنشڈ نہیں رہے گا، اس پہ سزا دی ہے، اور بغیر یہ دیکھے کہ وہ بیٹا ہے یا کوئی رشتہ دار یا کوئی صحابی یا کوئی پرانا ساتھی۔ اس اصول میں یکساں ہاتھ رکھا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اچھے کام کا ریوارڈ ضرور دیا ہے، خواب اچھا کام کسی دشمنی نے کیا ہے اس کو ریوارڈ ضرور دیا ہے۔ ایک سمپل مینجمنٹ کا پرنسپل ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ پڑھتے وقت، اس کو ہم اس پرنسپل کو سبھی پڑھتے ہیں لیکن ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم واہ واہ کرنے کے بجائے اس کو یہ دیکھ لیں کہ ایسا کیوں ہے، اور پھر اس پر نظر رکھیں کہ یہ مقصد اچیو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا جب ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو پازیٹو ریزلٹ ضرور آ جائیں گے اس کے۔ جیسے میں نے نماز کا کہا کہ نماز ہم پابندی سے پڑھیں اور ان تمام پروٹوکولز کے مطابق پڑھیں جیسے آپ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن نظر اس پر رکھیں کہ یہ برائی سے روکتی ہے یا نہیں روکتی، ہمیں نیکی کی طرف لے جاتی ہے یا نہیں لے جاتی۔ تو اگر ہم نہ جا رہے ہوں تو نماز کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارے ادا کرنے کا ہے کہ ہم اس کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو اس کی اس وجہ پہ نظر ضرور رکھیے۔ اسی طرح یہ مت سمجھ لیجئے کہ فرض عبادات کرنے کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی پوری طرح، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ہم اسلام کو بائی پارٹ نہیں لے سکتے۔ اب آج کل ایک نیا سلسلہ زیر بحث ہے گزشتہ 20 سال سے، بلکہ 25 سال سے، تو وہ ہے بینکنگ سسٹم ان اسلام۔ کے اوپر مختلف قسم کے خیالات کا اظہار ہوتا رہتا. ایک سکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر کوئی فائنینشیل سسٹم ہے ہی نہیں. پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم صرف ایک جگہ آتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کے عادی ہو گئے ہیں. مذہب کے اندر بھی وہ چیزیں ہم اپنا لینا چاہتے ہیں, سلیکٹو ہیں, وہاں جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں ان کو تو فوراً اپنا لیتے ہیں, باقی کو ایک طرف کر دیتے ہیں, یا ہم اس کی حکمت کو ہی نہیں سمجھ پاتے. اسلام کے بارے میں ہمارا رویہ بالکل وہ ہے جیسے کچھ اندھوں کے ہاتھ ہی لگ گیا تھا, تو ہر اندھے نے اس کو اس طرح کا ڈسکرائب کیا تھا جس طرح کے اس کا حصہ اس کے ہاتھوں میں آیا تھا. کسی کے ہاتھ میں اگر ٹانگ آئی تو اس نے کہا کہ صاحب ہاتھی جو ہے گول اور اونچا ہوتا ہے, کسی کے ہاتھ میں اگر سونڈ آ گئی تو اس نے سونڈ کو ہی ڈسکرائب کر دیا یہی ہاتھ. تو اسلام کے بارے میں بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ ایگزیکٹلی وہی ہے, ہم اتنے ہی حصے کو اسلام سمجھ بیٹھے ہیں جتنے کو ہم سمجھتے ہیں. لیکن اسلام کو جب تک کہ آپ ان ٹوٹو نہیں سمجھیں گے, اس کو میں آسان لفظوں میں یوں ڈسکرائب کیا کرتا ہوں کہ اسلام کو برقعے کی طرح اپنے اوپر اوڑھ لینا پڑتا ہے, پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام ہے کیا, کیونکہ اس کے تمام سسٹم ویل انٹیگریٹڈ ہیں اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. اسلام کے اندر اسی لیے پینل کوڈ سب سے آخر میں آیا تھا, اور لطیفہ یہ ہے کہ اسلام کا پینل کوڈ دنیا کا مختصر ترین پینل کوڈ ہے, اس سے مختصر سزائیں کسی پینل کوڈ میں ہے ہی نہیں. آپ گن لیجیے انگلیوں پر کتنی سزائیں ہیں. اس کی بنیاد انسان کے قلب کے بدلنے پر رکھی گئی ہے. اصل میں اسلام پہلے قلب کو تبدیل کرتا ہے, انسان کی تھنکنگ کو تبدیل کر دیتا ہے. تو گناہ کے خلاف جو پولیس مین بیٹھتا ہے وہ اس کے اپنے اندر بیٹھ جاتا ہے. غلط کاموں کے خلاف پولیس مین اس کے اندر بیٹھتا ہے, جبکہ ہم اسلام کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں پینل کوڈ پہلے اور باقی چیزیں بعد میں. اب دنیا کا کوئی قانون مجھے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا, کیا حکومت مجھے مجبور کر لے گی؟ جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے اسلام, تو کیا آپ ایک آرڈیننس بنائیں گے کہ میں گھر میں بچوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولوں, اندر بیٹھا ہوں بچے سے کہتا ہوں جا کے بیٹا کہہ دو کہ جو ملاقات یہ آئے کہ میں ہوں نہیں؟ اسلام روکتا. وہ جو اندر قلب آپ کا تبدیل ہو جائے گا, وہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرا دے گا, پڑوسی سے اچھا سلوک کرا دے گا, کیونکہ رب کا حکم ہے, جھوٹ بولنے سے منع کر دے گا. تو وہ قلب تبدیل ہوگا اسی وقت جب اسلام سمجھ میں آ جائے, اور سمجھ میں آنے کے بعد ہمارا دل بدل جائے, تھنکنگ ہی تبدیل ہو جائے ساری کی ساری, تو پھر وہ جو مختصر ترین پینل کوڈ ہے وہ کافی. پھر اندر کا پولیس مین ہمیں ہر وقت سزا دیتا رہتا ہے, روکتا رہتا ہے. آپ بے شک ایک لفظ سیکھیے روز کا, ایک لفظ ہفتے بھر کا سیکھیے, پورے ایک ہفتے بھر میں, لیکن اس سیکھے ہوئے لفظ کو امپلیمنٹ کر لیجیے اپنے اوپر. فلاح پا جائیں گے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے, گلی گلی محلے محلے درس و تدریس کے ادارے کھلے ہیں, جگہ جگہ تفسیر کا حدیث کا سبق ہو رہا, لیکن صورتحال کیا ہے؟ کہ معاشرے میں برائی اور سب بڑھتی چلی جا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم وہ سیکھتے ضرور رہے ہیں علم لیکن بطور فیشن کہ بھری محفل میں بیٹھ جائیں تو اس پر ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں تو لوگ امپریس ہوں, اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں. اس ضمن میں کوئی صاف سوال کرنا چاہتے ہیں؟
سب جو موجودہ دور ہے اس کے بارے میں خیال 800 سال پہلے کسی نے کہا تھا کہ اینچے شورست قدر دور قمر میں بینم, ہمہ آفاق پورا فتنہ و شر میں بینم. تو ان حالات میں جیسے موجودہ حالات چلے آ رہے ہیں تو ان حالات میں آدمی کس طریقے سے اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے اور کیسے نیکی کی طرف جا سکتا ہے یا لوگوں کو ہدایت کر سکتا ہے؟
دیکھیے یہ حالات اور یہ معاشرہ ایسا ہی رہے گا اس وقت تک جب تک کہ ہم معاشرے کا رونا روتے رہیں گے. اگر درست کرنے کے سلسلے میں میں نے اپنے آپ کو معاشرے سے کاٹ لیا, یہ سوچ لیا کہ دوسروں کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے, وہ جو چاہے کریں وہ آزاد ہیں اپنی فعل میں, مجھے چونکہ اللہ کو اپنے لیے جواب دینا ہے تو میں اپنے آپ کو درست کر لوں. تو اگر 14 کروڑ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تو معاشرہ تو 5 منٹ کے اندر ٹھیک ہو گیا. اور اگر ہم یہ سوچتے رہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کیوں کروں کیونکہ دوسرے بھی ایسے ہیں تو یہ بگڑتا چلا جائے گا. تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں کون کیا کر رہا ہے, وہ اپنے فیل کے لیے خود اللہ کو جواب دے. ہمیں صرف اپنے اوپر نظر رکھنا ہے اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں دل میں کہ دوسرے سب اچھے ہیں صرف میں ہی برا ہوں اور مجھے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے. بھلائی آ جائے گی, اس میں کوئی مشکل ہی نہیں. کوئی
انسان جو ہے وہ نیک کام کرے نیکی کرے مگر دوسروں کو وہ برا نظر آئے, لوگ خیال کریں کہ وہ اچھا نہیں ہے, مگر جو نیکی کرے گا اس کو تو لوگ اچھا ہی سمجھیں گے کیونکہ اس نے تو کرنی بلائی ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟
دیکھیے بات اس کی مثال ایک اور طریقے سے میں آپ کو دے سکتا ہوں. رب تعالیٰ احسان کرنے کی تلقین فرماتا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو تو اسے چھپاؤ. اور اس کے ایک سزا یہ سناتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جتا دے تو میں اس کی نیکی اس کے منہ پہ دے مارتا ہوں. قرآن میں یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی جائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو پھیلائے اور لوگوں کو بتائے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ نیک سلوک کیا. تو جب ہم خود نیکی کرتے ہیں اور اس کو چھپاتے ہیں اپنے اندر, اپنے آپ کو پورٹریٹ کرتے ہیں کہ میں برا آدمی ہوں, تو رب اس نیکی کی خوشبو چاروں طرف پھیلاتا. تو وہ کئی گنا ہو کے زیادہ پھیل جاتی ہے کہ آپ کے اندر ایک تو تکبر پیدا نہ ہوا کہ میں نیک انسان ہوں. کیونکہ نیکی کے بارے میں ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ نیکی اور تکبر میں ایک بال برابر فرق ہے, ہیئر لائن ڈفرنس ہے صرف. جب تک انسان کو یہ احساس نہیں کہ میں نیکی کر رہا ہوں وہ نیکی ہے. جہاں دل میں یہ احساس آیا کہ میں نیکی کر رہا ہوں اور نیکی نہ رہی تکبر ہو گیا, سب غرق ہو گیا. تو جب تک انسان اپنے آپ کو جوتے مارتا رہتا ہے کہ میں برا آدمی ہوں میں نے کیا کرنا ہے, تو نیکی کی طرف دوڑتا رہتا. تو یوں میں کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو برا بنا کے رکھیے.
شاہ صاحب، ایسی کون سی نیکیاں ہیں جن کو بتانا، برسر عام کرنا قوم کی فلاح بہبود سے تنگ کرتی ہیں؟
چوک لکشمی میں ایک صاحب کھڑے ہوئے گول گپے بیچ رہے تھے، تو آبویسلی وہ ہمارے پنجابی بھائی تھے ڈگے، تو وہاں سے لکھنؤ کے دو بڑے نستعلیق قسم کے اہل زبان کا گزر ہوا، گول گپے دیکھ کے ان کے منہ میں پانی آیا، تو وہ گئے گول گپے والے کے پاس اور جا کے انہوں نے بہت ہی نستعلیق قسم کی اردو میں بڑے مہذب لہجے میں اس سے کہا کہ اے بھائی، یہ گول گپے کیا بھاؤ بیچتے ہو؟ تو گول گپے والے نے کہا کہ جی روپے کے چار. تو انہیں بڑا تاؤ آیا کہ چھوٹے چھوٹے سے گول گپے ہیں، وزن ان کا ہے نہیں، اس پہ اس کی لاگت کچھ آئی نہیں، اور یہ کیا لوٹ رہا ہے؟ تو بہت غصہ آیا، لیکن چونکہ مہذب انسان تھے تو بڑی لطیف قسم کی طنز کی گول گپے والے پہ، کہا کہ بھائی یہ تم عددن بیچتے ہو یا وزنن بیچتے ہو؟ تو وہ تھا ڈھگا، پنجابی ڈھگا میرا بھائی تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو میں سب نہیں جانتا، میں صرف گول گپے بیچتا ہوں. تو قبلہ بات یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے پیمانے کی باتیں کہ ملک و قوم کی فلاح میں کوئی نیکی جائے تو اس کو میں عیاں کر دوں، اور جو انفرادی فلاح میں جائے میں اسے چھپا لوں، یہ میری سمجھ سے بالا تر بات ہی ہے. میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں اس گول گپے والے کی طرح، کہ نیکی خواہ کسی طرح کی بھی ہے، اس کو میں خاموشی سے کروں، اس پہ پردہ ڈالے رکھوں. اب یہ آپ جانیے، پڑھے لکھے لوگ اور حکمران جانے کے ملک و قوم کی فلاح کس میں ہے اور فلاح کس میں نہیں ہے. تو میں تو صرف نیکی کو جانتا ہوں کہ اس پہ پردہ ڈال دیا جائے فوراً.
شاہ صاحب، آج سے کوئی تین یا چار نشست قبل میں نے ایک سوال کیا تھا، پھر میں آ نہیں سکا درمیان میں، تو وہ میں اپنا سوال شاید صحیح طرح سے بیان نہیں کر سکا، اس لیے جواب بھی پھر ویسے ہی آیا. میں اس کو دوبارہ سے ری فریز کرتا ہوں. سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں وہ لوگ، مجھ جیسے لوگ جنہوں نے سائنسی تعلیم حاصل کی ہے، ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تعلیم جو ہے وہ سکھاتی ہے شک کرنا، خاص طور پہ سائنس والے جو ہیں. اور اس صورتحال میں ہمارے لیے، اور پھر کچھ صورتحال بھی ایسی ہے کہ جو بہت سارے جعلی پیر بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو ایک صحیح مرشد کی تلاش جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے، خاص طور پہ جو کہ انہوں نے سیکھا ہی شک کرنا ہے، وہ کافی مشکل ہے. تو اس سلسلے میں کچھ رہنمائی آپ کی چاہیے کہ ہم یعنی کیا سٹیپس لیں تاکہ ہم صحیح بندے تک پہنچ جائیں.
دیکھیے، کوئی شخص اندر سے کیا ہے وہ تو صرف رب ہی جانتا ہے. انسان علم کے خواہ کسی مقام پر فائز کیوں نہ ہو، وہ انسان کے اندر کی ساری چیزیں نہیں جان سکے گا، کیونکہ اس کا علم، انسان کا علم بہرحال محدود ہے. لیکن ہم روشنی لے سکتے ہیں پہلے گزرے ہوئے مستند اولیاء اکرام کے اقوال اور فرمان سے. بنیادی چیز تو یہ ہے کہ فقیر کے لیے دو لٹمس ٹیسٹ ہیں, دو ٹیسٹ ہیں جن میں ایک لٹمس ٹیسٹ ہے اور ایک ذرا لانگ ٹرم ہے. لٹمس ٹیسٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی صاحب علم کے پاس جائیں اور وہ واقعی صاحب علم ہے تو اس سے مل کر آپ کو دو چیزیں محسوس ہوں گی. ایک تو اس شخص میں آپ کو کشش محسوس ہوگی اور آپ کا دل چاہے گا کہ میں دوبارہ اس آدمی کے پاس جاؤں, اور دوسرا اس سے ملنے کے بعد آپ کو اطمینان حاصل ہوگا, آپ کو سکون ملے گا. یہ دو چیزیں اس میں اس لیے آپ کو محسوس ہوتی ہیں کہ وہ رب کا ذکر کر رہا ہے صرف دل سے, اور اس ذکر رب کے نتیجے کے طور پہ جیسے رب نے خود بھی کہا کہ میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے, تو وہ کشش بھی ذکر الہی کی ہے اصل میں. تو یہ کشش اور سکون, یہ دو چیزیں آپ کو, یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ امیڈیٹلی آپ کو محسوس ہوگی. دوسرا جو ہے وہ ذرا سا لمبا وقت لیتا ہے, وہ یہ ہے کہ فقیر کسی کو نصیحتیں نہیں کرتا, یہ کسی سے نہیں کہے گا کہ تم نماز پڑھو, تم روزہ رکھا کرو, تم فلاں کام کر لو, بلکہ وہ تو اتنی احتیاط کرتا ہے کہ خاموشی سے نماز پڑھ لے گا تاکہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھنے والا تو وہ شرمندہ نہ ہو. لیکن حیران کن طریقے پہ, باوجود اس کے کہ وہ کسی کو نیک کام کرنے کو نہیں کہے گا, اس کے پاس جا کے آپ خود بخود, جو لوگ جاتے ہیں وہ شراب چھوڑ دیتے ہیں, دوسرے ایسے کام چھوڑ دیتے ہیں اور رفتہ رفتہ نمازی ہو جاتے ہیں. یہ دوسرا ٹیسٹ ہے اس کا. ہم نے جو ٹیسٹ بنا لیے ہیں وہ حقیقی نہیں ہے, وہ واپس پھر وہی ہماری جڑوں کی طرف جائے گی بات, کہ ہماری جڑیں چونکہ ہندوئزم میں ہیں تو وہ تصورات ہمارے ذہن پر بڑے پختہ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب جو ہیں وہ آبادی سے دور ویرانے میں ایک غار کے اندر بیٹھے ہیں, 20 سال سے مل ہی نہیں رہے کسی سے, تو ہم کہتے ہیں وہ بڑا پہنچا ہوا آدمی. بھائی پھر سہارا کام کیا تھے, وہ تو بھرپور دنیاوی زندگی گزار رہے تھے. تو اگر آپ اس کرائٹیرین پہ جائیں تو پھر تو جتنے پیغمبر گزرے وہ بھی دنیا میں رہے, خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی گزاری ہے, صحابہ کرام نے گزاری ہے, تابعین نے گزاری ہے, تبا تابعین نے گزاری ہے, تو ان کو کیا کہیں گے آپ پھر؟ وہ اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں سادھو کا تصور ہے کہ دنیا سے کٹا ہوا. اسی طرح ہم اس آدمی کی طرف بڑی جلدی اٹریکٹ ہوتے ہیں جو بڑی لایانی قسم کی باتیں کرتا ہے اور فوہد گالیاں دیتا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے قریب تو اس وقت جائے گا جب وہ اللہ کے فرمان پہ عمل کرے گا, تو رب تعالیٰ تو فوش گوئی سے منع کرتا ہے پاکیزہ اور صاف ستھری گفتگو کرنے کی, باوقار گفتگو کرنے کی تلقین کرتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ کے حکم پر عمل کرے اور وہ فوش گو ہو جائے اور بے وقار ہو جائے؟ ممکن ہی نہیں. لیکن ہم ہر اس آدمی کو پہنچا ہوا مانتے ہیں جو لایانی گفتگو کرنے لگے اور فوش گوئی کرنے لگے, گالیاں دینے لگے. اسی طرح رب یہ کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, صفائی پر پاکیزگی پہ بہت زور دیتا ہے, لیکن ہم اس پر اس کو پہنچا ہوا ولی مانتے ہیں جو ننگ دھڑنگ پھر رہا ہے اور جسم پر اس کی آدھا انچ میل چڑھی ہوئی ہے, رال ٹپک رہی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی رب تعالیٰ کے قریب چلا جائے؟ رب تو خود بڑا باوقار، بڑا پاک صاف ہے، اس کا دوست اس طرح کا کیسے ہو سکتا؟ تو وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں غلط سمجھتے ہیں چیزوں کو، ہم نے اپنے تصور بنا لیے ہیں جو کہ حقیقت سے دور ہیں، وہ یہ سب چیزیں اسی کے اندر شامل ہیں۔ تو وہ آپ اس کے دو ٹیسٹ کر لیجئے، ایک لٹمس ٹیسٹ ہے جو امیڈیٹلی محسوس ہوتا ہے آپ کو، اور دوسرا ذرا وقت لے لیتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک معیار قائم کیا، حضرت پیران پیر جناب غوث العظم دستگیر صاحب، آپ نے بھی وہی معیار بیان فرمایا۔ آپ نے دونوں کا یہ فرمانا ہے کہ جو شخص سنت پر عمل نہیں کرتا وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا، تو اس کو اس حساب سے دیکھ لیجیے آپ۔ اور باقی رہ گئی شک کی بات، تو صاحب شک کرنا پازیٹو سینس میں تو علم کو آگے بڑھاتا ہے، آپ علم میں آگے جا ہی نہیں سکتے اگر شک نہ کریں۔ آپ کسی چیز کے بارے میں جب شک میں مبتلا ہوں گے تو سوالات کریں گے، تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے، اس کے نتیجے میں حقائق سامنے آئیں گے، تو یوں آپ کا علم بڑھے گا۔ سائنس کی تو بنیاد ہی شک ہے، وہ تو پوزیٹو سینس میں شک بہت قابل تعریف ہے۔ ایک صاحب نے ایک محفل میں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کنڈیم کیا تھا حضرت امام غزالی جیسی شخصیت کو، کہ امام غزالی کی علم کی بنیاد شک پر ہے، تو اس لیے میں اسے غلط مانتا ہوں۔ امام غزالی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء کا علم اتنا ہوگا جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو حضرت امام غزالی کے علم کی مقدار کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم کی مقدار کے مطابق جانا جاتا ہے، یہ روایت کہہ رہا ہوں میں آپ سے، روایت ہے یہ۔ تو جس عالم کی علم کی بلندی یہ ہو اس کو کنڈیم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ در حقیقت علم بڑھتا ہی آگے اس وقت ہے جب آپ شک میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کے بغیر آپ علم میں آگے جا نہیں سکتے جب تک کہ شک نہ کریں آپ۔ مجذوب کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے، یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ آپ کے یہاں جو پاکستان پینل کوڈ ہے پی پی سی، اس میں قتل کی سزا دفعہ 302 کے تحت دی جاتی۔ اب یہاں ایک چیف جسٹس بھی بیٹھے ہیں پرانے، یہ لاگو ہے 14 کروڑ لوگوں پر، لیکن اگر درمیان میں کہیں کوئی پاگل آ جائے جو قتل کر دے اس پاگل پن کے اندر، تو اس پر پی پی سی لاگو نہیں ہوتی، پینل کوڈ لاگو نہیں ہوتا، عدالت اس کا میڈیکل چیک اپ کرا کے جب یہ کنفرمیشن آ جائے کہ وہ پاگل ہے تو ایٹ بیسٹ اسے پاگل خانے میں داخل کرا دے گی علاج کے لیے، یہ حکم دے دے گی۔ اسی طرح اگر کوئی عشق الہی کے اندر ہوش و حواس کھو بیٹھے تو ایکسیپشنز میں چلا گیا وہ، اور ایکسیپشنز کو ہم کبھی کوٹ نہیں کر سکتے، وہ عشق الہی میں کھو گیا ہے بندہ، ہوش و حواس سے عاری ہو چکا وہ ایکسیپشن ہے. اسی لیے جو عقل مند اور سمجھدار اولیاء کرام گزرے ہیں وہ اپنے شاگردوں کو منع کرتے ہیں کہ مجذوب کے قریب نہ جائیں, ان سے دور رہیے. نہیں, خود بڑے شاہ صاحب منع کرتے تھے کہ مجذوب سے دور رہو, اس کے قریب نہ جاؤ, کیونکہ وہ تو ہوش و حواس سے عاری ہو گیا, عشق الہی میں غرق ہو گیا. آپ کو تو اس پر تو کوئی قانون قاعدہ کوئی چیز لاگو نہیں ہوتی, وہ ایکسیپشن ہے, اس کو کوٹ نہیں کیا جا سکتا.